اللہ تعالیٰ کے حضور ان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے خدا متعالیٰ ان کو ان کے راز میں کامیاب کرے. سید الشہداء کی یاد ان کے روزے کی یاد سے نصیب فرمائے. دشمن کی سازشوں کو خدا ناکام فرمائے. سب کی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ان شاء اللہ بہت بلند درود محمد و
سبحان اللہ.
سید الشہداء کی محبت ہے اور ابھی ہم نے اور آپ نے تذکرہ एक दो दिनों के अंदर नहीं है, ना उन करोड़ों दिनों के अंदर से इंशाल्लाह दिन होता है। तारीख बशरियत में और हत्ता इस वक्त के ज़माने में कोई मिसाल ऐसी नहीं है कि लोग गम के लिए इतने जमा होते हैं, लोग खुशी के लिए जमा होते हैं, इंसान क्रिसमस के लिए जमा हो जाते हैं, त्यौहारों के लिए जमा हो जाते हैं, जश्न के लिए जमा हो जाते हैं, लेकिन लोग गम के लिए जमा हो, ज़ाहिर होने के लिए जमा हो, इसे सैयद शोहदा का मामला है, सैयद शोहदा का मामला। अल्लाह के रसूल ने वादा किया तो सद्दाम और सद्दाम जैसे लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं, अहले बैत के मानने वाले कुर्बानियां देते रहते हैं और इस्लाम को जिंदा रखते हैं। हमारे सामने एक मिसाल मौजूद है, 30 साल तक वो बर्बाद इस जैसे मौके पर लोगों को सैयद शुहदा की कब्र के नजदीक आने से रोकता था, हर तरफ से पहले लगाता था, हर तरफ से पाबंदियां लगाता था कि कोई चेहरों के दिन सैयद शुहदा की कब्र मुकदस पे ना पहुंचे। हम कौन होते थे और कौन थे, बहुत सारे इलाके जो वहाँ से जिला वतन हुए हुए थे वो कौन पे रहते थे, तो हम देखते थे कि इन इलाकियों के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा जोश जज्बा रखा था कि ये चेहरों के दिन घर में बैठ सकते थे, इनको कहीं अहले बैत किसी मकाम तक पहुँचना होता था। तो जितने ईरान में इलाकी अहले बैत के चाहने वाले रहते थे वो कौन में पहुँचते थे चेहरों के, और उनके बाद ऐसी महफिल में हम शिरकत करते थे जब ये चेहरों के दिन दूर दराज से कोई पता नहीं एक दिन के रास्ते पर कोई पता नहीं 10 घंटे के 12 घंटे के रास्ते पर वहाँ सब जगहों से आते थे, तो उनमें जमा होते थे एक खास जगह के ऊपर और ये जमा होते थे और मामूलन उसमें याद करते थे कि हम चेहरों के दिन करबला जाते थे और अब मुश्किल याद अलहमदुल्लाह खुदा ने मोमिनों की उस आरज़ू को हमारी और अपनी ज़िंदगी में देखना नसीब कर दिया। सैयद शुहदा के मानने वाले फिर करबला जाना शुरू हो गए और नहीं मालूम कितने मिलियन जाते हैं, करोड़ हैं, 1.5 करोड़ हैं, नहीं मालूम कितने लोग हैं कि 3 दिन मुसलसल अज़्दहाम और सिर्फ ये चंद जाते क्यों हैं। अजीब बात यह जाना इतनी इतनी दूर से आते हैं, 3-3 दिन 4-4 दिन पैदल चलते हैं, बाज़ोकात इनमें से कबीले ऐसे भी हैं जो कई कई 100 साल से रस्म बनाए हुए हैं कि 10 दिन पैदल चले, 15 दिन पैदल चले, आज की बात नहीं है, सैकड़ों साल से रस्म बनी हुई है यही रहे और 10 दिन पैदल चलने के बाद करबला पहुंचते हैं जो ज्यादा से ज्यादा पहुंचते हैं मुझे कि 2 या 4 मिनट के लिए सहन के अंदर आते हैं, सैयद शुहदा के रोजे के सामने से गुजरते तो आज चले बस इस काम के 10 दिन चले सैयद शुहदा के रोजे की झलक देख लीजिए। ये इश्क सैयद शुहदा का काम था और परवरदिगार करम कर रहा था लुत्फ और एहसान के हमें इतने फासले के बावजूद उसने सैयद शुहदा के रिश्ते में जोड़ दिया अल्लाह का एहसान। इस नेमत को खुदा का शुक्र अदा करने के लिए दुरूद है मोहम्मद वाला और ये सारा सिलसिला इसलिए कि इंसान को कमाल तक पहुंचना है, अपनी हिदायत को इख्तियार करना है, सैयद शुहदा का पैगाम इसकी खातिर सैयद शुहदा की कुर्बानी नहीं है, बार बार अपनी कुर्बानी के लिए मुख्तलिफ मौके पर इशारा करना देते हैं। मसलन फरमाया कि इनका नदीन मोहम्मद लम यस्तकिम इल्ला बिकतली फया सुयूफ खुजीन, अगर दीन मोहम्मद की बका इसमें है कि मैं शहीद हो जाऊं, मैं मारा जाऊं, तो ऐ शमशीरो आओ और मुझे पालो, मुझे कत्ल कर दो, टुकड़े कर दो। सैयद शुहदा का पैगाम है और ये वो मारका है जो जब से अल्लाह ताला की हिदायत आई है मेरे और आपके सामने मौजूद है। कोई अल्लाह का बंदा होगा जो अल्लाह का पैगाम देगा और कुछ शैतान के बंदे होंगे जो उसका मुकाबला करेंगे। इसको हम कहते हैं सुन्नत जारिया, ये माशरे की ऐसी सुन्नत है जो हमेशा चलेगी, जब तक दुनिया है यही रहेगा। अल्लाह की वजह से तशरीफ लाना है, उन्होंने अल्लाह का पैगाम पहुंचाना है, शैतान के नुमाइंदों ने अल्लाह की वजह का मुकाबला करना है। जितना खुदा के नुमाइंदे के अंदर ताकत है हक के लिए, شیطان اتنی ہی طاقت دے کر آئے گا اس کے مقابلے کی. لہذا مطمئن رہیے گا اگر میں اور آپ منتظر ہیں کہ آخری وقت میں امام تشریف لائیں گے اور تقریباً ایسا ہے خدا مجھے اور آپ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا نصیب کرے ان شاء اللہ، تو جتنی بڑی حق کی طاقت آئے گی اتنی بڑی شیطان کی طاقت بھی آئے گی. یہ مارکہ بہت بڑا مارکہ ہونا چاہیے کہ اگر مثالی طور پر ایک طرف سے وہ عظیم الشان ہستی آ رہی ہے جو وارث انبیاء ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے وارث ہیں، تمام تر نبوتوں اور امامت کی وراثت لے کر سکتے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، حق مطلق شکل میں ظاہر ہونے والا ہے، تو پھر باطل بھی مطلق شکل میں ظاہر ہوگا. بہت غالب آئے گا کوئی باطل آئے گا، ایسا کوئی باطل آئے گا کہ جو اس حق کے مقابلے میں شیطان کی ساری سازشوں کو استعمال کر لے گا. اور ان سازشوں سے چند کا میدان شیطان نے تذکرہ کیا کہ شیطان کبھی شمشیر ہاتھ میں لے کے آتا ہے مجھے تو خدا کا مقابلہ کرنے کے لیے، کبھی شمشیر چھپا لیتا ہے، لباس تبدیل کرتا ہے، بھید بدل لیتا ہے، بھید بدل کے دشمن کی شکل کے بجائے دوست کی شکل میں آتا ہے. اس کو پتا ہے کہ اگر میں دشمن کی شکل میں آؤں تو مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے. بہت سادہ سی بات ہے وہ یہ کہ اگر کوئی امیر المومنین کی ذات مقدس کو دیکھیے، امیر المومنین کی ذات مقدس کے اندر نشانیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش کرے، اللہ کی اتنی صفات ان کے عظیم الشان ہستی میں جھلک کر ہو رہی ہیں کہ جو کوئی ان کے سامنے شمشیر لے کر آئے انسان فوراً سمجھ جاتا ہے وہ سامنے آنے والا باطل ہوگا. امیر المومنین کے سامنے جو کوئی آئے گا وہ باطل کے سوا کیا ہو سکتا ہے. اب یہ ہے کہ شیطان اس کے انداز کو تبدیل کرے گا، کبھی شیطان کی تسلیم نہیں کرے گا کہ امیر المومنین کے سامنے دشمن بن رہا ہے. یہی شیطان ہمیشہ اس گروہ کو تبدیل کرے گا کہ گا ہاں ٹھیک ہے آئے سامنے لیکن دشمن نہیں تھے، وہ تو خدا کے لیے روح تبدیل کرے گا. کبھی وہ جو مشہور معروف عذر پیش کیے جاتے ہیں کہ کبھی کہیں گے اجتہاد کی غلطی تھی اس لیے سامنے آئے، کبھی کہیں گے وہ بھی خدا کے لیے لڑ رہے تھے غلط فہمی کی بنیاد پہ سامنے آئے، کبھی کہیں گے سامنے آئے تھے لیکن لڑنے کا ارادہ نہیں تھا دشمنوں نے لڑائی ڈال دی. کبھی قبول نہیں کر پائیں گے کہ نہیں امیر المومنین کی دشمن تھی اور قطعاً جو بھی سامنے آیا وہ دشمن تھا ورنہ سامنے کیوں آیا، دشمن ہی کرنے ہی کیا تھا. لیکن شیطان ان سب چیزوں کو چھپائے گا. اب جس طرح شیطان اس ایک دشمن کے مقابلے میں یہ کارروائی کرے گا کہ دشمن کی دشمنی کو چھپا دے، کسی طریقے سے ساتھ چلنے کا بہانہ ڈھونڈے، اسی طرح کچھ لوگوں کو شیطان ہمیشہ ان جگہ خدا کے مقابلے میں دوست بنا کے بھیجتا ہے. لمبی مدت کی حکمتیں ملی کرنا کی حضرت نے تفصیل سے عرض کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جب شیطان مقابلہ نہ کر سکا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام پھیلنا شروع ہو گیا تو اس نے پودے سے تیار کیا. وہ یہودی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی میں مشہور و معروف تھا وہ اچانک غیر معمولی حالات کے تحت مثلا عیسائی ہو گیا، اور اس کے بعد جب وہ عیسائیت کے اندر آیا تو اس نے عیسائیت کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں چھوڑی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کی بنیاد ہو اور اس نے نہ ہو، سب کسر تو ہونا شروع کر دیا. اب جب مجھے اور آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ کبھی شیطان دشمن بن کے آتا ہے، کبھی شیطان دوست بن کے آتا ہے، ہمیں بہت ہوشیاری کرنی پڑے گی. ہر دوست بن کر آنے والا دوست ہو اس کو ثابت ہونے کی ضرورت ہے، اس کو ثابت ہونا چاہیے. اگر ثابت نہ ہو تو پھر نہیں کہہ سکتے کہ واقعی دوست ہے نہیں. لہذا ہر اظہار عقیدت کرنے والا کیا واقعی عقیدت مند ہے؟ کیا یہ جو قول مثلاً آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اس نے اظہار عقیدت نہیں کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اظہار عقیدت کیا، حضرت عیسیٰ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، تو اظہار عقیدت کرتا تھا، کہتا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہوں، اور اس کے بعد اس اظہار عقیدت کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے سب کچھ خراب کر دیا. اب یہاں پر مجھے اور آپ کو کچھ قانون بنانے پڑیں گے، مجھے اور آپ کو کچھ اصول بنانے پڑیں گے تاکہ پہلے مرحلے میں شیطان خود ہمیں دھوکہ نہ دے سکے، دوسرے مرحلے میں شیطان اگر کسی کے ذریعے سے دھوکہ دے تو میں اور آپ پہچاننے کی طاقت. اب ہمارے سامنے دو بہت سخت مراحل ہیں اور ان دونوں مرحلوں کا ہمیں مقابلہ کرنا ہے. میں وہ مختصر آپ کی حضرت عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد والے کا. طرف سے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دین اسلام کے حجت خدا کے دشمن ہیں, واضح دشمن, جن کی دشمنی میں کوئی شبہ نہیں ہے, کھلے دشمن, آشکار دشمن. یہ دشمن کیا کریں گے؟ یہ شمشیر لے کے آئیں گے, یہ شمشیر لے کر آئیں گے. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی نعوذ باللہ تعالی مذمت بھی کریں گے, نعوذ باللہ تعالی, اپنی مصنوعی روایتوں کے ذریعے سے, اپنی مصنوعی تعبیرات کے ذریعے سے, اور نہیں معلوم کس کس انداز میں اپنے بغض کا اظہار کریں گے. آج کا دور اس اعتبار سے اچھا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں جو بغض جمع ہوئے گئے تھے, خدا نے اس بغض کو آشکار کر دیا, وہ بغض آشکار ہوا ہے. اور ہمارے جو دوست احباب پاس ایسے لوگوں کے ظاہر کو خوبصورت دیکھ کر ان سے متاثر ہو جاتے تھے, خدا نے ان کے بغض کو ان کی زبان میں جاری کر دیا. چاہے وہ اثر رہنا کر آتے ہو, چاہے وہ ذاکر نائٹ کا واقعہ ہو, مجھے لگتا ہے قانون کھلنی گئی ہے, جس کے دل میں اہمیت کے لیے بغض ہے, خدا کبھی نہ کبھی اس کے زبان سے بغض جاری کروا دے گا. سمجھنے والوں کو ہوشیار ہونا چاہیے کہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتا تھا. ہمارے دوست احباب آ کر ہم سے کہتے تھے کہ بھائی یہ آدمی بہت معقول لگتا ہے, یہ آدمی اتنی اچھی باتیں کرتا ہے, یہ آدمی یہ کر رہا ہے, اس کی تحقیق ہے, اس کی تعلیف ہے, اور یہ سب. ایک دفعہ خدا محترم نے اس بغض کو زخم میں جاری کر دیا کہ لوگ سامنے پردے کھل جائیں. بس ایک وہ دشمن ہے جس کے دل میں بغض ہے, اپنے بغض کو چھپانے کی کوشش کرے گا, کبھی نہ کبھی بغض آشکار ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں یہ ہلکا دشمن ہے, یہ ہلکا دشمن ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ شمشیر ہاتھ میں لے کر آئے یا بغض کے جملات زبان میں جاری کرے, اس کو پہچاننا آسان ہے. اب کون ہوگا اہل بیت کے پڑھنے والوں میں جو ذاکر نائی جیسی کے دفاع کرے گا؟ کوئی بھی. بغض پہچان لیں گے, دشمنی پہچان لیں گے, شمشیر کھینچی بھی دیکھ لیں گے, سب پہچان. بنی امیہ کو پہچاننا کسی کے لیے مشکل نہیں, بنی امیہ کو سب جانتے ہیں. لہٰذا بنی امیہ کے امثال اور ان کی مثالوں کو پہچاننا بھی مشکل نہیں ہے. لیکن میں نے عرض کیا یہ شیطان کی ایک مشکل ہے کہ وہ پہلے آنے میں کوشش کرتا ہے شمشیر لے کر آیا, حجت خدا کا مقابلہ ہو, دوسرے مرحلے میں بھیس بدلتا ہے, دوسرے مرحلے میں بھیس بدلتا ہے. اب یہ بھی ایسا کر چلوں کہ میں نے کل بھی ایک جملہ عرض کیا تھا میرے مرحلے میں, جس طرح ہم لوگ اپنی زندگی میں تجربوں سے سیکھتے ہیں, شیطان بھی قطعاً تجربوں سے سیکھتا ہے, قطعاً تجربوں سے سیکھتا ہے. درود محمد علیہ وسلم. ہم لوگ دو حضور کے درمیان بعض اوقات پھنس جاتے ہیں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے نہ آئیں, قطعاً چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے مدارس میں آئیں, لیکن ظاہر ہے کہ ہم بچوں کو نہیں چاہتے کہ وہ مدارس کے ماحول کو خراب کریں, یہ بھی نہیں چاہتے. تیسری طرف سے بچے کو یہ کہنا کہ وہ خاموش بیٹھا رہے یہ تقریباً ناممکن, تقریباً ناممکن. اب ہم لوگوں کو کچھ ایسا کرنا پڑے گا جہاں ہماری مدارس جو ہوتے ہیں وہاں بچے آیا کریں, بچوں کے لیے ایک اور جگہ رکھیں, وہاں پر بچوں کی تربیت کے لیے کوئی کام ہو. اور تصور کرائیے اگر مجھ جیسے بولنے والے کی مجلس میں چھ سال کا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے, وہ بیچارہ کیا حاصل کرے گا؟ تو مجھے بات بہت افسوس ہونے لگتا ہے. بالکل ایسے جیسے ہم لوگ ابھی پاکستان سے باہر جاتے ہیں, جو ان کے جوان ہوتے ہیں ان کو معمولوں میں اردو نہیں آتی, وہ لوگ مجالس میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہم ایک ایک گھنٹہ سوا سوا گھنٹہ ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹہ اردو میں بولتے رہتے ہیں اور اس سے شکل دیکھتے رہتے ہیں. تو مجھے تو افسوس ہوتا تھا اور میرا دل چاہتا تھا کہ اس سے پہلے ایسی بات انگلش میں یا ان کی زبان کے اندر کوئی قرآن رکھا جائے تاکہ ہم کو کچھ سمجھتے ہیں. تو ان بچوں کے لیے یہی کرنا پڑے گا کہ جو سرم کرم سے ہیں, جن کو بہرحال خدا تعالیٰ ابھی بلند کرے گا اور مان چلیں گے, پھر ان مجالس کے اندر بہرحال کم مستفید ہوں گے, ان کے لیے کوئی ایسا قرآن رکھا جائے جس کے پیرل جس کے اندر بچے جائیں, وہاں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات ان کو دی جائے اور ان کی تربیت کا بندوبست کیا جائے. درود بن محمد علیہ السلام. یہ شیطان کا ایک حربہ تھا کہ وہ شمشیر لے کر سامنے آئے, دوسرا حربہ, دوسرا حربہ یہ بھیس بدلنے کا. بھیس بدلنے میں ہمیشہ پیچیدگی بڑھتی چلی جائے, کبھی بھیس بدلنے میں شیطان اتنی دیر لگاتا ہے کہ انسان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نہیں یہ مصنوعی ہے,
مثلا فرعون ڈوبتے ہوئے کہے اب میں ایمان لایا، اب کسی کو دھوکے پر کوئی امکان نہیں ہے کہ یہ غلط ہے، اس کو کوئی دھوکے نہیں پھنسے گا. لیکن اگر فرعون نبوت کے اعلان کے فوراً بعد کہے میں ایمان لایا، اب لوگ دھوکے میں پھنسے گئے. اور ختمی مرتبہ کے زمانے میں شیطان نے اس پائے کا دھوکہ استعمال کیا کہ اس نے انتظار نہیں کیا کہ مالکہ ختم ہو جائے تب کہے کہ میں ایمان لایا، نہیں، اس نے کہا مالکہ کو اس سے پہلے بھی شروع ہو چند لوگ اعلان کر دیں کہ ہم ایمان لائے اور صفوں میں بیٹھ جائیں. تجربہ، اس نے تجربے سے سیکھا کہ اگر یہ حربہ اختیار کیا جائے اب شناخت بہت مشکل ہے. اب شناخت، البتہ شناخت کے دروازے بند نہیں ہوتے، شناخت کے دروازے بند نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ خدا اس بغض کو کہیں نہ کہیں زبان پہ جاری کروا دیتا ہے. کہہ دیتا ہے مجھے آج نبوت میں بہت شک ہوا، کہہ بیٹھا، یہ خدا کا نظام ہے، بغض کو جاری کرواتا ہے تاکہ لوگوں کو پہچاننے میں آسانی ہو. یہ ایک مارکا، یہ شیطان کا ایک اور حربہ ہو. بس شیطان کا ایک حربہ یہ کہ وہ شمشیر کی دشمن کو بھیج دے، وہ جد خدا کے مقابلے میں شیطان کا ایک حربہ یہ ہوا کہ لوگوں کے بھیس کو بدل دے، وہ دوستوں کی صورت میں ظاہر اور دوستوں کی صورت میں ظاہر ہو کر اب وہ جد خدا کا مقابلہ کرے. شیطان کا ایک ذریعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مکمل اظہار عقیدت کے ساتھ لوگوں کو خرید دے، جیسے کہ میں نے کل مثال دی عیسائی کے ساتھ. ہم لوگ قانون کیا بنائیں، ہمیں قانون بنانا پڑے گا شناخت کے لیے کہ یہ جو اظہار عقیدت ہے یہ واقعی اظہار عقیدت ہے، حق پر مبنی ہے یا نہیں. یہ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں دو تین مثالیں دی. پال آیا، اس نے عیسائی کو قبول کیا اور کہا کہ جو حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں ان کو شریعت کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کو شریعت کی ضرورت نہیں ہے، کیا مطلب؟ اظہار عقیدت ہوگا اور حجت خدا کا پیغام مل جائے گا، حجت خدا کا پیغام مل جائے گا، حجت خدا کی تعلیمات پر عمل ختم ہو جائے گا، عمل ختم ہو جائے گا. اب ہم یہاں سے قانون بنا سکتے ہیں، ہر وہ اظہار عقیدت جو لوگوں کو حجت خدا کی سیرت سے نزدیک کرے وہ صحیح اظہار عقیدت ہے، ہر وہ اظہار عقیدت جو لوگوں کو حجت خدا کی عمل سے دور کرے وہ مصنوعی اظہار عقیدت، وہ دھوکا اور فریب. میں اس کی مثال آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں، درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. ایک دن کوئی امیر المومنین سے اظہار عقیدت کرے اور اس اظہار عقیدت کے ساتھ اپنے ذہن میں قانون بنائے، مجھے حجت خدا کی پیروی کرنی ہے، یہ اظہار عقیدت مثبت اظہار عقیدت، یہ اچھا اظہار عقیدت کہ وہ کہتا ہے کہ میں امیر المومنین کا ماننے والا ہوں، مجھے امیر المومنین کی پیروی کرنی ہے، اس اظہار عقیدت کو تاریخ کی نظر سے دیکھا جائے. امیر المومنین اتنے بجے اٹھتے تھے، میں اتنے بجے اٹھنے کی کوشش کروں. امیر المومنین اس قسم کے کردار کو پیش کرتے تھے، میں اس قسم کے کردار کو لوگوں کے سامنے لاؤں. امیر المومنین دین کے لیے یہ قربانیاں دیتے تھے، میں بھی یہی قربانی دینے کی کوشش کروں. ظاہر ہے کہ میں وہ نہیں کر پاؤں گا جو انہوں نے کیا، لیکن ان کی سیرت پر، ان کے نقش قدم پر اپنے آپ کو باقی رکھنے کی کوشش کروں. یہ اظہار عقیدت اچھا اظہار عقیدت. اب ایک طرح اظہار عقیدت کیا ہے؟ نہ کہ سیرت سے نزدیک کرے بلکہ سیرت سے دور کرنے کے لیے بہانہ فراہم کر دے، یہ میرے دشمن، یہ اظہار عقیدت نہیں، یہ دشمن. یعنی کوئی یہ کہے کہ چونکہ میں اپنے باپ کو بہت پسند کرتا ہوں اور میں اپنے باپ کا لاڈلا ہوں، لہٰذا میں اپنے باپ کی ساری جائیداد کو پامال کر دوں گا، وہ پھر بھی ناراض نہیں ہوگا. شریعت تصور کرے کہ کوئی ناراض نہیں ہوگا. تمہیں کسی نے حق دیا کہ تم یہ کام کرو؟ کس نے حق دیا؟ دنیا میں قبول نہیں ہے. اگر کوئی آدمی کہے میرے باپ مجھے بہت پسند کرتا ہے، چونکہ وہ مجھے بہت چاہتے ہیں، مجھے کچھ نہیں کہیں گے تو میں ان کی ساری مسجد کو برباد کر دوں گا، اور مجھے کچھ نہیں کہیں گے تو کیا کر لیا جائے؟ کوئی دنیا کے اندر اتنی سی عزت آبرو رکھنے والا انسان بھی یہ بات نہیں کہے کہ بھائی اگر وہ تمہیں پسند کرتے ہیں، وہ تمہیں چاہتے ہیں، اپنی چاہت میں اتنا آگے ہیں، تو کیا تم اجازت ہے کہ تم ان سب کی کر دیتا ہو؟ یہ تو بے حیثیتی ہو گئی کہ تم ان کی حیثیت کو پامال کرو. اب میں تصور کرتا ہوں کوئی کہہ میں ہم لوگوں دن کا چاہنے والا ہوں, جو انہوں نے کہا وہ میں کروں گا اپنی بات سے. کوئی کہہ چونکہ میں امیر المومنین کا چاہنے والا ہوں لہذا ان کے سارے احکام کی نافرمانی کر دوں گا. یہ بات سے یہ کس عمر میں سے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی ہم سے یہ کہہ رہے کہ اس دنیا کے بعد اختیار امیر المومنین کے ہاتھ میں ہے. صحیح ہے, حسین النار بل جنہ امیر المومنین کی ذات مقدس ہے. اول شب اول قبر امیر المومنین کا تشریف آپ نانا روایتوں سے سمجھ. میدان محشر کے اندر امیر المومنین کی شفاعت روایات کے ذریعے سے بہت آسانی سے ثابت, سب کچھ ثابت. چونکہ امیر المومنین اس جگہ پر یہ سب کچھ کر سکتے ہیں لہذا میں امیر المومنین کی نافرمانی میں آزاد ہو گیا. یہ نتیجہ حاصل کرنا, یہ کس آدمی کا ہمارے لیے کیا؟ چونکہ میرا باپ مالک ہے لہذا مجھے یہ اجازت ہے کہ میں نافرمانی کروں. دنیا میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ اگر دنیا میں اس وجہ سے میں دنیا کے ساتھ اپنی خدمت نیاز کر دیتا ہوں, اگر اس ملک کے عہدیداروں کی اولادیں اس وجہ سے کہ میرا باپ عہدیدار ہے پاکستان کے قوانین کو توڑیں اور توڑتے ہیں تو آپ اور انہوں نے کیا کہنا ہے کہ یہ اچھے شہری ہیں؟ ہم اور آپ کہتے ہیں مفاد پرستی ہے, ہم اس کو کہتے ہیں افادہ پروری ہے کہ تم ان سے تعلق کی بنیاد پر جس میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی تم اپنے آپ کو موفق فطرت سمجھنے لگو, دوسروں سے بڑھ کے سمجھنے لگو, ان قوانین اور مسلموں کو توڑ دو جن کے دفاع کے لیے تمہارے باپ نے عہدہ اٹھایا تھا. کیا کوئی اچھا باپ اس اولاد کو پسند کرے گا کہ جو اس کے مقام سے سوء استفادہ کرتے ہوئے مس یوز کرتے ہوئے ان تمام مسلموں کو پامال کرتے جس کے لیے اس نے حلف اٹھایا ہوا ہے؟ ہم دنیا میں قبول نہیں کرتے. کیا ہم یہ تصور کریں کہ امیر المومنین کی جیسی صفات اعلی صفات کے لیے ہم یہ قبول کر لیں؟ وہ جو ذات اس مقام پر فائز ہے وہ یہ قبول کرے کہ اس کے ماننے والے اللہ کے سارے پیغامات کو توڑ دیں, سارے احکام کو پامال کر دیں اس وجہ سے کہ ہمارے دل میں ہو گیا ہے؟ کیا امیر المومنین قبول کریں گے اسے؟ عام دنیا کے اندر عقل مند انسان قبول نہیں کرتا, وہ جو مالک عقل ہے وہ قبول کرے گا اسے؟ کہاں سے قبول کرے گا؟ اس کے بعد میں قضا کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا اگر شیطان کے سامنے حربہ یہ ہو, انتخاب یہ ہو کہ نام رہے حجت خدا کا اور عمل ہو, اور ایسا ہو کہ نام رہے اور عمل نہ ہو, ہمیشہ ترجیح دے گا نام رہے عمل نہ ہو, ہمیشہ ترجیح دے گا. بھئی دو انتخاب ہے, نام بھی رہے گا عمل بھی رہے گا, یا نام رہے اور عمل نہ رہے. تو وہ کہتا میں قبول کروں گا کہ نام رہے اور عمل نہ رہے, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. ڈھائی ارب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور حضرت عیسیٰ کی ذات کی کوئی نشانی ان کے اندر نظر نہیں آتی, کوئی نشانی نظر, نہ ذوق نہ تقویٰ نہ پرہیزگاری, کوئی چیز نظر نہیں آتی. اب اگر یہ طے ہو کہ امیر المومنین کے ماننے والے وہ سارے کام کریں جو امیر المومنین کے دشمن کرتے ہیں حب علی کے نام پر, کوئی دین تجویز کرے گا؟ کوئی عقل تجویز کرے گا؟ اس دلیل کی بنیاد پر کہ امیر المومنین کا آخرت میں مقام ہے جس میں کوئی شبہ نہیں, اس دلیل کی بنیاد پر کہ شب اول قبر امیر المومنین تشریف لائیں گے جس میں کوئی شبہ نہیں, اس دلیل کی بنیاد پر کہ وہ آخرت میں شفاعت کریں گے قسیم النار بلدنا حوض الغوثر کے مالک کے, ان تمام دلائل کی بنیاد پر کوئی کہے میں ان سارے احکامات کو توڑ دوں گا جس کے دفاع میں امیر المومنین نے جان دی. کس کے ساتھ انصاف ہے؟ آیا اپنے ساتھ انصاف ہے؟ اپنے آپ کو امیر المومنین سے دور کر لیا؟ امیر المومنین کے ساتھ انصاف ہے؟ آیا خدا نے امیر المومنین کو اس لیے انصاف فرمایا کہ ان کے نام کو استعمال کر کے کچھ لوگ خدا کے احکام کو توڑے, یا امیر المومنین نے کہیں تجویز کیا کہ میرے نام کو استعمال کر کے لوگ اللہ کے احکام کو توڑے؟ کب تجویز ہوا؟ کبھی قبول نہیں کیا. ہمارے پاس روایت موجود ہے چھٹے امام کی ذات الہی سے درود بھیجا میں شک کرتا ہوں نظم ضبط رہے ایک دفعہ مل کے درود بھیجے گا محمد والا روایت موجود ہے ایک شخص امام کی محضر میں پہنچ کر ہے امام سے ملنے کے لیے ظاہر ہے امام سے ملنے کے لیے آیا ہے عقیدت خان میں امام سے ملنے کے لیے آیا ہے یقیناً امام کا چاہنے والا بھی ہے جیسے ہی موقع پر پہنچتا ہے امام بجائے دعا دینے کے لیے ارشاد فرماتے ہیں مسائل شیعہ کے اندر روایت موجود ہے نکاح کے چیپٹر کے اندر روایت موجود ہے امام فرماتے ہیں ضرب اللہ فاک خدا تیرے منہ کو توڑ ڈالے امام کی زبان سے جب یہ جملہ سنتا ہے تو امام کے سامنے دس دس کا کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر مولا مجھے معاف کر امام نے فرمایا کہ خدا تیرے دہن کو شکست نہ کرے اسے پوچھا دے تو نے کیا حرکت کی اپنے گناہ کو فوراً سمجھتا ہے کہ ہاں میں نے یہ گناہ کیا تھا اور گناہ ایک ایسا گناہ کہ آج کل کے معاشرے میں نہیں کہتا کہ رائج ہے اس سے کم بہت رائج ہے میری جرت نہیں کہ میں ایسا ہوں میں پسند نہیں کرتا گناہوں کو ممبر پہ بیٹھے رہا ہوں کہ یہ کہیں فحشا کا فروغ نہ بن جائے امام نے پسند نہیں کیا امام نے کہا میں یہ ہو معافی طلب کرتا ہے امام سے کہتے ہیں مولا معاف کر دو امام فرماتے ہیں اس وعدے کے ساتھ کہ آئندہ اس گناہ کے نزدیک نہیں ہوگا ورنہ ہمارے در پہ آنے کی ضرورت نہیں ہوگی تھی اس حد تک شدت روایت موجود ہے چوتھے امام کے ساتھ گرامی سے ضرور بھیجا محمد تشریف لے جا رہے ہیں ایک ہندوستان کا موقع غلام ان کے ساتھ ہے اس زمانے میں ہندوستان سے جو غلام لائے جاتے تھے ان کو سندھی تعبیر کرتے تھے البتہ این ممکن ہے کہ آج کل کے سندھ سے اس کا تعلق ہو این ممکن ہے کہ نہیں سندھ سے تعلق نہ ہو کسی اور صوبے سے تعلق ہو لیکن جو بھی بڑے صغیر سے لائے جاتے تھے غلام ان کو سندھی تعبیر کیا جاتا تھا ایک سندھی غلام ساتھ ہے امام کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے امام کے ہمراہ ایک عرب معزز امام کے ساتھ چل رہا ہے یہ جو پیچھے غلام ہے ایک آنکھوں میں ندا دیتا ہے مولا سے کہتا ہے کہ مولا گویا میرا چپل ٹوٹ گیا ہے میری جوتی میں کوئی مشکل ہے مجھے اس کو بنانا پڑے گا آپ تھوڑی سی دیر کے لیے رکیں گے امام کا واپس کرتے ہیں امام رک جاتے ہیں یہ دیر لگاتا ہے دیر لگاتا ہے جو عرب معزز ساتھ چل رہا تھا یہ پلٹ کے اس کو گالی دیتا ہے اور کہتا ہے جلدی کرو جیسے ہی امام سنتے ہیں کہ غلام کو گالی دی ہے اس شخص سے کہتے ہیں آئندہ سے ہمارے ساتھ مت چلنا آئندہ سے ہمارے ساتھ مت چلنا کہتا ہے مولا میں اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں لیکن میں نے غلام سے کہا پڑھنا غلام بھی انسان فوش زبان اختیار کرنے والا ہمارے ساتھ نہیں چلے اتنے آدھا بھائی کے سٹینڈرڈ ہے کہ یہ چاہنے والا نہیں ہے کہ یہ ماننے والا چاہنے والے ماننے والے کو کہہ رہے خدا تیرے دہن کو شکست نہ کرے تم نے گناہ کیوں کیا فوج دینے والے کو کہتے ہیں آئندہ سے ہمارے ساتھ نہیں چلنا اب ان لوگوں کی جنگ سفیر سے واپس تشریف لا رہے تھے ایک کمانڈر سے ایک کمانڈر صاحب چل رہا تھا اس کے علاقے کا گزر ہوا اس کا علاقہ نزدیک آیا اس کے علاقے میں کچھ خواتین کھڑی تھیں جنہوں نے اپنے مرنے والوں پر گریا کرنا تھا گریا کرتے کرتے اس جنگ کی مذمت میں بولنے لگی جس میں ان کے مرد مارے گئے تھے بس ایک کمانڈر صاحب چل رہا ہے اس کا علاقہ نزدیک آیا ہے اس کے علاقے کی خواتین اپنے مرنے والوں کے اوپر گریا کر رہی ہیں اور گریا کرتے کرتے امیر المومنین نے جب جنگ شروع کی اس کی مذمت میں بولنا شروع کیا امیر المومنین نے اسی طرف دیکھا کہ یہ کیا رد عمل دیتا ہے اس کے سامنے دو راستے تھے امیر المومنین کا دفاع کرتا ان عورتوں سے کہتا خاموش ہو جاؤ جو امیر المومنین نے کیا وہ صحیح کیا چاہے ہم سب مر جاتے صحیح کیا خاموش رہتا ہے عورتوں مقابلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا جب خاموش رہتا ہے اور امیر المومنین کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتا ہے، امیر المومنین فرماتے ہیں پیچھے چلو تمہارا ساتھ چلنا بے عزتی کا سبب ہے، جس میں اتنی جرات نہیں ہے کہ حق کے لیے آواز اٹھائے اس کا ہمارے ساتھ چلنا بے عزتی کا سبب ہے، پیچھے چلو، اتنے اعلیٰ درجے کے سٹینڈرڈ ہیں۔ اس جگہ پر میں اب ذرا تصور کیجیے، میں کہہ رہا ہوں میں قیامت کے دن امیر المومنین کے ساتھ چلوں گا، نعوذ باللہ تعالی امیر المومنین پانچ وقت نماز پڑھتے تھے میں نہیں پڑھوں گا، امیر المومنین قرآن کریم پڑھتے تھے میں نہیں پڑھوں گا، نعوذ باللہ تعالی امیر المومنین کے اخلاق حسنہ تھے میں اخلاق حسنہ نہیں ہوں گا، امیر المومنین صدقہ خیرات کرتے تھے میں نہیں کروں گا، جو کچھ امیر المومنین کرتے تھے میری ذات میں کچھ نظر نہیں آئے گا اور میں امیر المومنین کے ساتھ قیامت کے دن چلوں گا۔ کبھی امیر المومنین اور ان کی اولاد طاہرہ نے زندگی میں قبول کیا؟ کبھی قبول کیا؟ یہ اظہار عقیدت قبول ہے کہ میں چونکہ امیر المومنین کا ماننے والا ہوں ان کے لائے ہوئے سارے احکام کو پامال کر دوں گا، اور پھر بھی مجھے فخر ہے کہ میں امیر المومنین کا ماننے والا ہوں، میں کہوں گا یہ فریب ہے شیطان، یہ شیطان کا فریب ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر کوئی امیر المومنین کا چاہنے والا ہو اس کو تو چاہیے امیر المومنین کی اطاعت میں آگے بڑھے۔ امیر المومنین اگر صبح کو فجر کے وقت نماز میں تشریف لا دیتے کہ امام سے پہلے وہاں پر کھڑا ہو کہ امام کی حفاظت مجھے کرنی ہے، جب تک امام مسجد کے اندر رہے امام کے ساتھ کھڑا ہوں، امام کسی نیک کام کا ارادہ کرے جہاں پانی کا کام مطالبہ کریں کہ مالا والا جائے غلط کرے اپنے آپ کو پہنچا دے وہاں پر، یہ امیر المومنین کا چاہنے والا ہے، نہ کہ وہ چاہنے والا ہے امیر المومنین کے نام پر ان کے سارے احکام کو پامال کر رہا ہے، یہ شیطان تو بھوک رہا ہے۔ اگر نہ کہیں گے بعض اوقات واقعہ کچھ لوگ ہیں تو غلط کے ساتھ داخل ہوئے ہیں۔ اب آپ تصور کیجیے، میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ہم اور ہم معتقد ہیں اللہ کے رسول کی زندگی میں کچھ لوگ ایمان لائے تھے، ظاہری طور پر اسلام قبول کیا تھا، ظاہر میں یہ آ کے ہم ایمان لائے، قرآن کریم کا مانتا ہے اللہ کے رسول ان سے کہو تم اسلام لائے ہو ایمان نہیں لائے، ایمان تمہارے دلوں کے اندر داخل نہیں ہوا ہے، اپنے اسلام لانے کا احسان ہمارے اوپر بن جاؤ، یہ قرآن کریم میں شاہ فرماتا ہے۔ قرآن کریم کی اس صریح عبارت کے مطابق کچھ لوگ اسلام لائے لیکن کسی ہدف سے، کسی مقصد سے، اللہ کے نبی نے ان کے اسلام لانے کو قبول کیا لیکن انہوں نے اپنے دل کو منافقت رکھی ہوئی، کتنی مثالیں ہمارے سامنے ہوں گی، خدا تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی اگر ہم چاہتے تو ان کے ناموں کو آپ کے سامنے بیان کرتے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ ان کے کرتوت سے سمجھ جائیں گے کہ یہ منافق کون ہے، یہ خدا بہت قرآن کریم میں لکھتا ہے، اس کا مطلب یہ شیطان کا پرانا حالت تھا کہ وہ کچھ لوگوں کو بظاہر اسلام کے لبادے میں، بظاہر ایمان کے لبادے میں مومنوں کی صفوں میں بھیجے تاکہ وہ مومنوں کی صفوں میں انتشار کروا کرے۔ میں آپ سے صرف ایک بات پوچھوں گا، آج شیطان کا یہ حلوہ ختم ہو گیا، آج شیطان یہ کرنا بند کر دیا؟ اچھا اگر یہ قبول کرتے ہیں کہ شیطان کا یہ حلوہ باقی ہے تو جو مومنوں کی صفوں میں آئے گا وہ امیر المومنین کو برا بھلا کہہ دیا جائے گا؟ ہرگز نہیں، اگر وہ کھلا آشکار دشمنی کرتا ہوا ہمارے صفوں کے اندر آنے کی کوشش کرے تو ہم نہ اسے قبول کریں گے، تو وہ کیا اعلان کرے گا؟ وہ اعلان یہ کرے گا میں علی کا چاہنے والا ہوں، میں علی کا ماننے والا ہوں، بلکہ وہ قول کی طرح آ کر اعلان کرے گا کہ تمہارے اندر کچھ بھی عقیدت نہیں ہے جو میرے اندر عقیدت ہے، کیا عقیدت ہے؟ تم تو علی کو ولی اللہ مانتے ہو، میں خود اللہ مانتا ہوں، مجھے کہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا، کہا تم تو عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہو، میں اللہ کا بیٹا مانتا ہوں، اور حضرت عیسیٰ کے ماننے والے حیران رہ گئے کہ ہمیں تو حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ نیا عقیدت مند آیا وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا بیٹا ہے، اب سادہ لوح انسان اس کی زد میں ہے جو کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، قبول کر، حضرت عیسیٰ کے حقیقی جانشین سب کے سب شکست کھا گئے، آج ہی صحیح کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے؟ پہلا مرحلہ ہے اس کی شناخت، شناخت کے معاملے میں آپ کی جنت میں عرض کر دیا، اگر کوئی امیر المومنین کی کہ حجت خدا کی محبت میں حجت خدا کے قانون توڑنا حجت خدا سے دشمنی کی برابر ہے. دشمنی یہ محبت نہیں چاہیے, یہ دشمنی. بس کوئی کتنا ہی اظہار عقیدت کرے ہمارے سامنے ایک پیمانہ ہونا چاہیے, حجت خدا کے احکام پر عمل کرتا ہے یا نہیں کرتا. اگر احکام پر عمل کرتا ہے, حجت خدا کی سیرت پہ عمل کرتا ہے, اس کا مطلب ہے وہ معتقد ہے. اور اگر یہ نہیں کرتا تو دو صورتیں, یا تو یہ اس سادہ لوگ آدمی ہیں جو دشمنوں کی سازش کا شکار ہو گیا, ان عیسائیوں کی طرح جو پال کی ظاہری حقیقت کو دیکھ کر اس کو مان بیٹھے, یا یہ خود پال ہے جو مومنوں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے, یا یہ خود کوئی آدمی ہے کہ جو دشمنی پھیلانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا, ہمارے سامنے یہ فینومینا, یہ ظاہر اور یہ مسئلہ پوری شدت کے ساتھ ظاہر ہوگا اور ظاہر ہوگا اور جب پکڑے گا. کیوں؟ شاید حجت خدا کی آمد نزدیک ہے, شاید حجت خدا کی آمد نزدیک ہے. جتنا حجت خدا کی آمد نزدیک ہوئی, شیطان کا یہ حربہ پوری طاقت سے میدان میں آئے گا. کیوں؟ میں نے عرض کیا یہ شیطان کا وہ حربہ ہے جو سنگین ترین نتائج لے کر آیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر یہودی علماء کارگر نہیں ہوئے تھے, یہ حربہ جیتا تھا. تو شیطان اپنے اس حربے کو بچا کر رکھے گا, بدترین صورت میں اس وقت آئے گا جب حجت خدا کو اپنے وفاداروں کی ضرورت ہو اور ان کے ماننے والوں کو توقع کرے دینے کے لیے. اس کا حل کیا کرنا چاہیے؟ اس معاملے میں ظاہری طور پر دشمنوں کو کامیابی کیوں ہوتی ہے؟ بالکل ایسا ہوتا دو دو چاہ کر کے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نہیں چاہتا کہ کسی بھی صورت میں اس معاملے کے اندر کوئی پیچیدگی ہمارے سامنے باقی رہ جائے. اس معاملے کو ہمارے سامنے کھل جانا چاہیے, ہماری حکمت عملی کیا ہونی چاہیے, ہم کس وجہ سے غلطی کر سکتے ہیں, کس جگہ پہ غلطی کر سکتے ہیں, وہ ہمارے سامنے واضح ہونا چاہیے. چل ہوگا آپ کی خدمت میں عرض ہوں گے شبِ چہلوں میں, اور ان شاء اللہ ہم ان کے بعد مساجد کی طرف روانہ ہوں گے. درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم. اس گروہ کا سب سے بڑا حلوہ کیا ہے؟ اس گروہ کا سب سے بڑا حلوہ کیا ہے؟ وہی حلوہ جو پچھلی دفعہ انحراف پھیلانے والے کے حق میں تھا. وہ حلوہ کیا تھا؟ اظہار عقیدت. اس گروہ کا سب سے بڑا حلوہ اظہار عقیدت. اظہار عقیدت ایسا اظہار عقیدت جس کو دیکھ کر عقیدت مند دھوکہ کھا جائے. بس اتنا شدید اظہار عقیدت کرے گا کہ اس کو دیکھ کر عقیدت مند کے ذہن میں یہ شبہ آئے گا, یہ اظہار مجھ سے زیادہ چاہنے والا, یہ بھی کام کرے گا. میں نے اپنی خدمت میں عرض کیا تاریخ میں اس حد پر عمل کرنے والوں نے یہی کام کیا. کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں ہے, اللہ کا بیٹا ہے, ظاہر ہے یہ اظہار عقیدت زیادہ مضبوط ہے. کہا تم تو یہ کہتے ہو نا کہ حضرت عیسیٰ گناہگاروں کو بخش پائیں گے, میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو عیسیٰ کا ماننے والا ہے اس کے لیے گناہ ہے ہی نہیں, یہ زیادہ اظہار عقیدت. کہا تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ وہ اللہ کے حضور سفارش کریں گے کہ اس کو معاف کر دیں, میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تو ختم ہو گیا ہے, اب جو کچھ کریں گے عیسائی کریں گے, یہ زیادہ اظہار عقیدت. تم تو یہ کہہ رہے ہو کہ حضرت عیسیٰ نے اللہ کے حضور قربانی کی, خدا نے اس قربانی کو قبول کیا, میں یہ کہتا ہوں خدا نے نہ صرف ایک اس قربانی کو قبول کیا بلکہ اس کے بدلے پوری انسانیت کو بخش دیا اور کوئی گناہ نہیں بچا, جو نہ بخشا گیا. یہ زیادہ اظہار عقیدت, یہ دشمن کا قرآن ہے. ظاہر میں اظہار عقیدت اتنی شدید اظہار عقیدت کہ آدمی اپنے اندر شک کرے کہ میں زیادہ عقیدت مند ہوں کہ یہ زیادہ عقیدت مند ہے. اظہار عقیدت, اب میں اس سے عرض کروں گا کیا ہر اظہار عقیدت قبول کر لیا جائے؟ اہل بیت کی حقیقت ہے, یہ بس دیکھ لیتے. میں نے تین واقعات آپ کی خدمت میں عرض کیے جہاں پر تمام تر اظہار عقیدت کے باوجود اہل بیت نے قبول نہیں کیا. واضح ترین صحیح ترین اس معاملے کے اندر اہل بیت کا قافلہ کوفہ میں داخل ہوا, بیوی نے خطبہ ارشاد فرمایا، اس مظلومیت کے عالم میں خطبہ ارشاد فرمایا، کوفہ کا مجمع رونے لگا، کوفہ کا مجمع رونے لگا، تمام بازار کے اندر بھی کیا تھے لوگ رونے لگے، اور روتے روتے کہا کہ اب اہل بیت بڑھیں ہم ساتھ دیں گے۔ بیوی کا خطبہ آپ کے سامنے تاریخ کے مسانید کے اندر، مستند ترین کتابوں کے اندر یہ خطبہ درج ہے، کسی نے طاقت نہیں اس خطبے کے بارے میں کہے کہ خطبہ ارشاد نہیں فرمایا، کسی نے طاقت نہیں فرمایا۔ یا اہل الغدر، اے بے وفا اور دھوکہ دینے والوں، اب کہتے ہو کہ قدم بڑھائیں ہم ساتھ دیں گے، جب میرا بھائی شہید ہو رہا تھا تب تم دھوکہ دے، کیا ظاہری اظہار عقیدت کو بیوی نے قبول کیا؟ ہر کس نے کہا تم آنسو بہاتے ہو، تم آنسو بہا کر اب کہہ رہے ہو کہ اب ساتھ دو گے، اگر تم آنسو بہانے میں سچے تھے تو تم اس وقت نہیں آئے جب میرا بھائی شہید ہو رہا تھا۔ کیا ظاہری اظہار عقیدت کو پہلے بہت قبول کر لیا آدمی شخص نے؟ مفہوم مانگا ہے، ایک جملے میں عمل چاہیے، عمل چاہیے۔ اگر میں عرض کروں، اگر یہ توبہ کر لیتے اہل بیت کا دل کریم اس وقت بھی قبول کر لیتا، لیکن اگر یہ سچے توبہ کرنے والے ہوتے تو کیا بی بی زینب کو چادر نہیں دے سکتے تھے؟ بخدا اگر اس رونے میں سچے ہوتے اسی وقت اٹھتے، عبید اللہ بن زیاد کے لشکر کا مقابلہ کرتے، سید سجاد کو آزاد کروا لیتے، اہل بیت کو عزت و احترام سے کوفہ میں لاتے، اہل بیت کا در کریم ان کی توبہ کو قبول کر لیتا، یہ در کریم اس میں بھی توبہ کو قبول کر لیتا۔ لیکن یہ سچے تو ہوتے، اگر یہ اپنے اس دنیا میں سچے ہوتے تو اہل بیت کو اسیر دیکھ کر ان کی روحوں میں، ان کی جسموں میں خون کیوں دوڑاتے، اٹھے کیوں نہیں آزاد کرانے کے لیے؟ اس کا مطلب ہے حتی اس وقت اظہار عقیدت میں بھی سچے نہیں تھے، اس وقت کے اظہار عقیدت میں بھی سچے نہیں تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے چیزوں؟ اظہار عقیدت عمل کے ساتھ، تمام تر جوش و خروش عمل کے ساتھ۔ لہذا اگر کوئی میرے سامنے اظہار عقیدت کرے کہ میں امیر المومنین کا چاہنے والا ہوں، میں امیر المومنین کے لیے جان قربان کروں گا، میں صرف ایک چیز دیکھوں گا، امیر المومنین کے حکم کے سامنے تسلیم ہے یا نہیں ہے، باقی میں نفس ہے۔ اگر امیر المومنین کے حکم کے سامنے تسلیم ہے، جو امیر المومنین کہے گا کہ دکھاتا ہے، کرنے کی کوشش کرتا ہے کم از کم، اس کا مطلب ہے یہ اظہار عقیدت میں سچا ہے، اور اگر یہ نہیں کر رہا پھر اس کے اظہار عقیدت کی کوئی قیمت نہیں۔ آیا اہل بیت کی قیمت دی اس اظہار عقیدت کی جس کے پیچھے عمل نہیں تھا؟ کیوں بھی نے فرمایا یا اہل الغدر، اے بے وفا، اے دھوکہ دینے والے لوگوں، عمل چاہیے، اہل بیت کو حضور عمل چاہیے۔ بس فیضان محترم، ہم اور آپ ایک اس مشکل سے دو چار ہیں، سامنے والا اظہار عقیدت کرتا ہے، ہمیں اظہار عقیدت پسند ہے، ظاہر ہے کہ ہم مولا کی ذات مقدس کو پسند کرتے ہیں، ان کی ذات کی محبت دیتے ہونے کی وجہ سے جو اظہار عقیدت کرے ہمیں اچھا لگتا ہے، لیکن یہ اظہار عقیدت دھوکا نہ دے، اظہار عقیدت عمل کے ساتھ چاہیے۔ عمل ہے اظہار عقیدت قبول ہے، عمل نہیں ہے اس کا مطلب اظہار عقیدت نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس شخص کو اصل میں جو چیز پسند ہے وہ اپنی پسند و ناپسند ہے، اس کو امیر المومنین کی پسند و ناپسند سے کوئی سروکار نہیں۔ اگر کوئی واقعی اظہار عقیدت کرے تو پہلی چیز جو اس کو چاہیے وہ یہ کہ امیر المومنین کی پسند ناپسند کو اپنی پسند ناپسند سے ترجیح دے کر دکھائے۔ اگر کوئی امیر المومنین کی پسند ناپسند کو اپنی پسند سے ترجیح نہیں دیتا اور کہتا میری جان ان کا قربان، تو کیسی جان قربان کرے، کہاں کی جان قربان؟ اگر ظاہر میں اپنے آپ کو شفیع بناتا ہے اہل بیت علیہ السلام کے، لیکن اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات اور احکام سے دور ہے، تو اس ظاہری شباب سے میں کیا کر سکتا ہوں؟ دل ظاہر میں شفیع بناتا ہے، کیا اس سے مفہوم آتا ہونا ہے؟ اگر میں اپنی شکل کو، اپنے ظاہر کو اس حلیے میں رکھوں جو اہل بیت زیادہ سے زیادہ ایک سال رہے تھے، اور جس بلیے اور ظاہر میں پوری زندگی رہ کے اس کا انکار کروں تو اس ظاہری شکی کا کیا فائدہ کہ میں نے ایسا نہیں. اس پہ توجہ دینی پڑے گی. فرض کیجئے میں نے آپ کے سامنے سیاہ لباس پہنا ہے, اہل بیت اطہار علیہم السلام نے غم آیا ہے, شہادت سید الشہداء کے بعد جب تک مختلف صحابی نے قاتلان سید الشہداء کے سر نہیں بھیجے تھے اہل بیت اطہار علیہم السلام نے غم آیا ہے. کوئی کہے کہ میں اس غم کی نشانی کو ساری زندگی اپنے ساتھ رکھوں گا, میں کہوں گا جزاک اللہ خیر, خدا اپنے جزا دے تمہیں اہل بیت کی نشانی کو زندہ کیا. کوئی کہے کہ میں چونکہ اہل بیت نے غم منایا میں ساری زندگی غم مناؤں گا, اس کو بھی قبول کر. یہ الحمدللہ رب العالمین محبت کی نشانی ہے. لیکن صرف ایک سوال کے ساتھ, اہل بیت نے 70 سال اللہ کی بندگی کی ہے, اس کا کیوں انکار کر رہا ہے؟
سبحان اللہ.
اہل بیت نے 3 غم منایا, محرم کا ایام میں غم منایا, شہادتوں کا غم منایا, ہم نے غم منانا ہے. یہ ہماری روح ہے کہ ہماری جان ہے, اس پر ہماری جان قربان ہے, سب قبول ہے, یہ کر کے دکھائیں گے. لیکن وہ ساری زندگی اللہ کی بندگی کرے اور یہ اہل بیت کے نام پر ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کرے اور کہے میں عقیدت مند ہوں, یہ کون سی عقیدت ہے؟ وہ ہر روز 10 دفعہ اللہ کی حضور سر جھکائے اور بندگی انجام دے, کہ کبھی ایک دفعہ اللہ کی حضور سر نہ جھکائے اور کہے میں اہل بیت کا عقیدت مند ہوں. اس وجہ سے کہ میں نے لباس سیاہ پہنا ہوا ہے, اس وجہ سے میرا ظاہر اہل بیت کے ظاہر کا جیسا ہے. کیا اہل بیت نے ظاہری شباب کے حکم قبول کیا تھا؟ میں نے کفر کی مثال بھی آپ کے خدمت میں عرض کی, ظاہری طور پہ تو سختی کیا مبتلا تھے, لیکن اہل بیت نے قبول نہیں فرمایا. کام میں عمل چاہیے, عمل دکھاؤ اپنی ذات سے. ایسا محترم اپنے لیے معیار بنائے. کوئی ظاہری عقیدت اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ عمل کے ہمراہ نہ ہو. عمل چاہیے اللہ کا. اگر کوئی ظاہری عقیدت کے اندر واقعی مخلص ہے, عمل خود بخود کرے گا, خود بخود کرے گا. سوچنے والی بات ہے, جو سید الشہداء کے واقعے کربلا کو پڑھے, کیا سید الشہداء کا یہ جملہ نہیں پڑھے گا کہ ہمیں نماز اور قرآن سے عشق ہے؟ اگر کوئی واقعی کربلا کو پڑھے, کربلا کی طرز میں زندگی گزارے, اہل کربلا بن کے دکھائے, تو سید الشہداء کے جملے کو ترک کر دے گا. تیروں اور شمشیروں اور نیزوں کے سائے میں سید الشہداء کا زہر کے وقت نماز پڑھنا اسے ترک کر دے گا. کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی سید الشہداء کی کربلا کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد اس کربلا کے واقعے کے اندر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی چادر نہ ہونے کے اوپر گریہ کرے اور اپنی خواتین کو بھی مکھنؤ چادر بازاروں کے اندر بھیج دے؟ قبول کرتا ہے ذہن؟ اگر کوئی کربلا کو پڑھے, کوئی کربلا کو سنے, کربلا کو اپنی روح کے اندر لائے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کا مفتی اور فرما بردار نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہاں, اگر کوئی کربلا کو پڑھے اور صرف اپنی منمانی کرے, یہ اہل کربلا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہ کیسے اہل بیت کا ماننے والا ہو سکتا ہے؟ پھر کہ اگر آج اس کی خواتین اس حالت میں بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے تو بی بی کیا کہیں گی؟ ان کی ذات کا درود بھیجے محمد و آل محمد. آپ دنیا کی کسی بھی گوشے میں رہتے ہیں, اگر اہل بیت کے پیغام کی اطاعت نہیں کرتے, آپ کیسے اہل بیت کے ماننے والے ہیں؟ آیا پرچم سید الشہداء اس سے نہیں تھا کہ ہمارا فرض اس پرچم کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچنا ہے؟ یہ ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اٹھتے ہیں, اہل بیت اطاعت علیہ السلام کی کردار, ان کی سیرت کو لے کے چلے. بھارت کی نشانیاں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی, چند منٹس کے اندر عرض کرتا چلوں, اس معاملے کا حل کہاں پر؟ اگر ہم نے حل یہ سوچا ہے, جبکہ ہمارے مقابلے میں دو قسم کے انسان ہیں, ایک وہ ہیں جو سادہ لوگ ہیں, اس معاملے کی نزاکت کو نہیں سمجھ سکتے, دشمن کے فریب میں مبتلا ہو گئے, اور ایک وہ ہیں جو خود اہل فریب ہیں, جو خود اہل سازش ہیں. دونوں کے ساتھ رویہ مختلف ہونا چاہیے. اگر کوئی انسان سادہ لوگ انسان ہے وہ اظہار عقیدت کرے اہل بیت کی تعلیمات سے دور ہو اس کو پتہ نہیں کہ اصل اظہار عقیدت کیا ہے, اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے, اس کی عقیدت کو قدر بھی نہیں حاصل دیکھیں, اس کی مذاق اڑانے کی کبھی کوشش نہ کیجیے کہ آپ کہیں خدا نہ کرے نعوذ باللہ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں کہ تم کیا ایسے عقیدت مند ہو, تم یہ گناہ ہم کرتے ہو, حق نہیں ہے ہمیں اس کی عقیدت کا مذاق اڑائیں, یہ اپنی عقیدت میں سچا ہے, اس کو دھوکا ہوا ہے بیچارے کو, اس کو فریب دیا ہے شیطان نے, ہمیں حق نہیں ہے اس کی اظہار عقیدت کا مذاق اڑانا. آیا آپ اصلاح چاہتے ہیں یا استہزاء چاہتے ہیں؟ آپ مذاق اڑائیں گے اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والے کا؟ ہرگز اقامت کریں, غلطی یہیں پر ہو رہی ہے کہ ہم کسی فریب خوردہ شخص کی اظہار عقیدت کو دیکھتے ہیں کہ اپنے اظہار عقیدت کے باوجود نافرمانیاں کرتا ہے, غلطیاں کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, اہل بیت کے احکام کی پیروی کرتا ہے, ہم اس کا مذاق اڑاتے ہیں. نہیں, مذاق نہیں اڑا سکتے, اپنی عقیدت میں مخلص ہے. اگر وہ اپنی عقیدت میں مخلص ہے, فریب خوردہ ہے, شیطان نے دھوکا دیا ہے اس کو, تو اس کا صرف ایک راستہ ہے, اس کو محبت کی زبان سے سمجھائیں. اگر خدا نہ کرے آپ سختی کا اظہار کریں گے, استہزاء اور مذاق کریں گے, تو اس کا دل آپ کے دل سے کیسے نزدیک آ سکے گا؟ اس کی تو ذہن میں غلط فہمی بڑھ جائے گی, وہ کہہ رہا ہے تو پہلے ہی سوچ رہا تھا کہ اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہیں. آپ ہرگز یہ کام نہ کریں, اس کو محبت سے سمجھائیں. لہذا اگر میں ایک آدمی کو دیکھوں گا جو اہل بیت کی چاہت میں انتہائی مخلص ہے, شیطان نے اس کو فریب دیا ہے, اللہ کے پاس احکامات کا انکار کرتا ہے, نعوذ باللہ تعالیٰ, ان پر عمل نہیں کرتا, تو میں اس بندے کے پاس جا کر کے میں کہوں گا کہ خدا تیری عبادت کرو,